उसका कुछ नतीजा नहीं।
अगर ऐसा माजी है तो अपोजिशन इस पे क्यों मुसर है कि कमीशन बनना चाहिए?
गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने एक कमीशन बनाया है और जैसे कि अपोजिशन की डिमांड थी कि उसके सरबरा
चीफ जस्टिस
वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, तो ये तो मान लिया गया है। टीओआर पर कुछ थ्री डिफरेंसेस थे। अब उसके भी मेरा ख्याल है रीजनेबल बात है कि चीफ जस्टिस जो के हेड हैं वो खुद अपने टीओआर बना सकते हैं। और मैं तो समझती हूँ कि कुछ लोग इसके लिए क्रिटिकल हैं, वो कहते हैं कि इतना वसी दायरा कर दिया गया है कि बहुत टाइम लग जाएगा इन इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन मैं समझती हूँ कि जितने भी करप्ट लोग हैं उनको नेट में लाना पड़ेगा। सिर्फ दो एक को लाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो करप्ट लोग दोबारा इलेक्ट होके आ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन को हर उसमें खिलाफ को टाइम देना चाहिए कि वो देखें कि नतायज क्या निकलते हैं। इन्वेस्टिगेशन उनकी डिमांड थी, इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं।
उनको वेट करना चाहिए,
थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी।
बहुत शुक्रिया तलत वजारत साहब, आपने भी ज्वाइन किया। नाजी साहब इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने अपनी गाड़ी हमारे लिए रोकी है, तो क्विकली पहले उनके पास जाते हैं, फिर अनवर इकबाल साहब और दुर्दाना नजम साहब के पास हम जाएंगे। नाजी साहब, पनामा लीक्स, बाहिर ये तूफान जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है, थमा नहीं है, आपका एनालिसिस क्या है? अपोजिशन कितना आपके ख्याल में दबाव बढ़ाने में कामयाब हुई है? हुकूमत इस दबाव को किस तरीके से ले रही है? और आज बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, वहाँ पे जो उनकी जलसे से खिताब था बज़ाहिर काफ़ी अग्रेसिव था, वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने तक का मुतालबा किया है, कितना दबाव बढ़ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब पे?
देखिए दबाव तो है लेकिन वो रेलेवेंट है, इसलिए कि जो इंटरनेशनल क्लब हेड ऑफ कैपिटलिस्टों की जिनकी मोनोपोली है सारी दुनिया की मार्केटों पर, वो कभी भी अपने जो कहना चाहिए साथी है या उनका फैजबेट है तो वो उन्हें जाने नहीं देगा।
सही,
यानी इसके नवाज शरीफ साहब को बिगड़े कुछ नहीं, वो उसमें कानूनी रवैये में डाल के बिगड़ जाएंगे और दिखाएगा उन्हें वो जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है जो सारी दुनिया की इकोनॉमी को होल्ड करता है, इंक्लूडिंग स्टेट इकोनॉमी।
लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की कोई डायनामिक्स तब्दील हो सकते हैं जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस तरह ये मुकदमा लेके सामने आए हैं?
गवर्नमेंट जो है जी वो अब उनकी कहना चाहिए कि वो शेयर होल्डर है कंपनी की।
सही, आपके ख्याल में? और फिर क्या वो ऐसी पॉलिसी इख्तियार कर सकते हैं जिससे उनके वालिद बुजुर्गवार आसिफ अली जरदारी साहब का इत्तेफाक ना हो? नाजी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, हम अपने पैनलिस्ट के पास आते हैं। अनवर इकबाल साहब हमारे साथ हैं और दुर्दाना नजम साहबा। अनवर इकबाल साहब, पनामा लीक्स इसमें बहुत 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 बड़े सहाफ़ती इदारे भी बज़ाहिर बहुत हद तक मुतासर, और अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए कि वो कहीं ना कहीं बायस्ड भी नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हर इदारे के ऊपर कोई ना कोई रंग ऐसा रिफ्लेक्ट होता है कि सहाफ़त के बुनियादी असूलों को सामने रखते हुए सवाल उठाया जा सकता है जिस तरह से कवरेज हो रही है। ये कमोबेश तमाम चैनल्स की हम बात कर रही हैं, आपके ख्याल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? जो बुनियादी तौर पे एक बुनियादी फरीक है या शोभा है जिस पे इसका फर्क पड़ना चाहिए?
इसमें मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहता हूँ, जो आपने शुरू में बात की कि क्या अपोजिशन जो है सच कुछ चाहती है नतीजा निकालना या सियासत कर रही है, बात यह है सियासत करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर हुकूमत कोई इशू क्रिएट करेगी तो अपोजिशन उस पर सियासत करेगी। हमारे यहाँ सियासत किस तरह पेश किया जाता है जैसे कोई नेगेटिव चीज है। जमहूरियत पार्लियामानी निज़ाम इसका मकसद ही यही है कि हुकूमत की गलतियों से अपोजिशन फायदा उठाए। हमें एक बात को मुकम्मल तौर पे कहना बंद कर देना चाहिए कि अपोजिशन या कोई भी पार्टी किसी इशू से सियासी फायदा उठाना चाहती है। जमहूरी निज़ाम में सियासी पार्टियां सियासी इशू से फायदा उठाने के लिए होती हैं, तो ज़ाहिर है अपोजिशन फायदा उठाएगी, पहली बात तो ये है। अब रही बात पनामा लीक का और उसमें अपोजिशन की पोजीशन क्या होगी, उसमें एक बात यह है कि अपोजिशन जो है हमारी अब तक तो बहुत स्ट्रांग जा रही थी, लेकिन जो जहांगीर तरीन वाली बात आई है इससे चीजें काफी डाइल्यूट हो गई हैं। अब आवाम के जहन में ज़ाहिर आप अगर आप सियासत में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, एक आम आदमी है जो अपनी सारी इंफॉर्मेशन मीडिया से लेते हैं, उसके जहन में چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرا ہوگا کہ یار یہ تو صرف نواز شریف ہی نہیں ہے, صرف حکومت ہی نہیں ہے, سارے ہی چور ہیں, سارے اس میں ملوث ہیں. اب ظاہر ہے پھر جہانگیر ترین صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آف شور کمپنیز رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے, بدنمانی نہیں ہے, تو اب اس کا بھی ایک اثر پڑے گا, کیونکہ اب ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہنا شروع کریں گے کہ اس میں کیا برائی ہے, جب اس میں برائی نہیں ہے تو پھر یہ ایشو کیا ہے. میرا خیال اس سے اپوزیشن کے
دردانہ نجم صاحب, آپ کا انالیسز اس میں کیا ہے؟ ابھی تک جو چیزیں آپ کے سامنے انفولڈ ہوئی ہیں, تحریک انصاف اب اتوار کو مال روڈ پہ لاہور میں آپ کے شہر میں احتجاجی ریلی کرنے جا رہی ہے, اس سے پہلے اسلام آباد میں شو آف مسلز تھا, پرائم منسٹر صاحب بھی اپنی پولیٹیکل پاور شو کر رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاور شو کر رہی ہے, ماحول کیا بن رہا ہے اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے پورے ملک کے اندر؟
دیکھیے جی, ماحول تو انسرٹینٹی کا ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایسی ایسی افواہیں چھوڑی جا رہی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں, اگر آپ ٹی وی دیکھ لیں شام کو 8 بجے کے پرائم ٹائم شو جتنے بھی چلتے ہیں اس پہ, اب ایسے لگتا ہے کہ بس کل حکومت گر جائے گی اور بالکل مطلب صفایا ہو جائے گا.
صحیح.
اور یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, غیر ذمہ دار رپورٹرز کو خبریں دی جاتی ہیں جو خبر چلا دیتے ہیں, اور کس قسم کس طریقے سے پورے پناما لیک کو, آئی ایم سوری ٹو سے, میڈیا نے ہینڈل کیا ہے, اٹس ویری انفارچونیٹ, کیونکہ اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرنا, دیکھیں کرپشن اپنی جگہ پر ہے, اور یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان سائن ہوا تھا, اس میں انہوں نے ایک کلاز یہ تھا کہ ہم ایک نیب کی طرح کا کوئی ادارہ بنائیں گے, جس مطلب اس کو اوور ہال کریں گے تاکہ کرپشن سے نپٹا جا سکے, اور اس پہ انہوں نے کام ہوا پیپلز پارٹی کے دور میں, لیکن اس پہ مطلب کام روک دیا گیا نا, کیونکہ وہ ان کے فیور میں نہیں جاتا ہمارے سیاستدانوں کے.
صحیح.
اس وقت نہ چارٹر آف ڈیموکریسی یاد آتا ہے, نہ وعدہ یاد آتے ہیں, نہ کچھ یاد آتا ہے.
ایسا ایک طوفان بپا ہے کہ بظاہر کہنا چاہیے کہ کانوں پڑی آواز جو ہے وہ سجائی بھی نہیں دیتی اور سمجھ بھی نہیں آتی. اگر یہ کہا جائے دردانہ کہ بنیادی پاناما لیکس میں بنیادی سوال صرف یہ ہے کہ وہ جہانگیر ترین ہوں, وہ عمران خان ہوں, وہ نواز شریف ہوں یا ان کے عزیز و اقارب ہوں, کمپنیاں بنانا, آف شور کمپنیاں بنانا بظاہر قانونی طور پہ ان کا حق بھی ہے, استحقاق بھی ہے, اخلاقی طور پہ جاری کیا جا سکتا ہے, لیکن جو قانونی سوال ہے وہ یہ کہ ان کمپنیوں کے لیے پیسے آئے کہاں سے اور بھجوائے کیسے گئے, یہ بنیادی سوال ہے.
آج جہانگیر ترین نے جو اپنا بیان دیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے پیسے, جو میرے پاس پیسہ تھا اس کے ٹیکس دیے, اور ٹیکس دینے کے بعد میں نے وہ پیسہ باہر ٹرانسفر کر دیا.
صحیح.
مطلب یہ اگر دس از اے کنوینئنٹ آنسر, تو پھر یہ تو مطلب آئی ڈونٹ نو حکومت نے اس قسم کا کوئی جواب کیوں نہیں دے پائی. ان کے تو ہماری پی ایم ایل این کی یہ بھی ایک پرابلم رہی ہے کہ دے ہیو بین ویری لیٹ بیک, صحیح جواب وہ صحیح ٹائم پر نہیں دیتے.
ٹھیک ہے, اور یہ جواب پی ایم ایل این کی طرف سے بھی آ سکتا تھا کہ یہ پیسہ ہم نے اس طریقے سے لیگلی کمایا اور لیگلی ٹرانسفر کیا.
آپ چیزیں آپ پارلیمنٹ میں جائیں, اب ویسے بھی یہ جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے اس نے پارلیمنٹ کو بہت ویک کیا ہے. عمران خان ہوں یا نواز شریف ہوں, دے ڈونٹ گو ٹو پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کی اتنی کمیٹیز ہیں جو کہ ریفارم کے لیے بنائی گئی ہیں, جیسے الیکٹورل ریفارمز اور بہت سی چیزیں جس پہ عمران خان اتنا شور مچاتے رہے ہیں, اور وہ کام نہیں کر رہی, ان کے ایجنڈا پہ جو چیزیں مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوئے ابھی تک. تو آئی تھنک دس از دا ہول ڈراما وچ ہیز انفولڈڈ, اس کے اندر افواہوں کا خاص طور پر بہت بڑا ہاتھ ہے, بیکاز آئی ہیو سین مینی تھنگس فرام کلوز کوارٹر. میں اس پہ بات نہیں اس طرح سے کر سکتی, لیکن دیر سم بڈی اور سم تھنگ اینڈ وی نو
ایگزیکٹلی
وہ کون سے کوارٹرز ہیں جہاں سے یہ تمام انسرٹینٹی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے, تاکہ ایک نیا سیٹ اپ جو ہے وہ لایا جا سکے, یا اس سیٹ اپ کو بس ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے.
جی انور اقبال صاحب, انسرٹینٹی, نیا سیٹ اپ, کیا یہ مقصد ہے؟ اور نیا سیٹ اپ میں اپوزیشن تو بظاہر اس کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے, نئے سیٹ اپ کے بینیفیشریز موجودہ فریق تو بظاہر نہیں ہوں گے, آپ کا انالیسس کیا ہے اگر ایسی جانب حالات جاتے ہیں تو؟
یعنی آپ کہہ رہے ہیں غیر جمہوری سیٹ اپ یا جمہوری سیٹ اپ؟
نہیں, اب جمہوری اور غیر جمہوری تو خیر بہت بڑی ایک ٹرمز ہیں, میرا خیال ہے کہ جمہوریت کی اصطلاح پہ تو جب بات کریں گے تو شاید سیاسی یا غیر سیاسی سیٹ اپ کی بات ہو سکتی ہے, یہ ہم کہہ سکتے
ہیں. کمیشن کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی ایک سیٹ اپ ہوگا کہ جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے اور پھر ریزلٹ سامنے آئے. اس صورت ہو سکتی ہے کہ نئی حکومت بنے. اب نئی حکومت بننے کی جو پارلیمانی نظام میں جو گنجائش ہے وہ یہ کہ پارلیمان کے کہ اندر سے کوئی موو ہو, ایسا موو ہوتا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. ایسا کوئی بظاہر فارورڈ گروپ نہیں ہے رولنگ پارٹی میں, اپوزیشن پارٹی میں کے پاس اتنے ووٹ نہیں ہیں کہ وہ سارے متحد ہو کے بھی حکومت کو ہٹا سکیں. رہ گئی بات غیر جمہوری کوئی پوش, اس کے بھی امکانات مجھے تو بظاہر نظر نہیں آتا.
آج نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں مجھے لوگ پسند نہیں کرتے, میرا اسلام آباد میں بیٹھے ہونا, ان کا اشارہ کس جانب تھا؟ بظاہر سیاسی حریفوں کی جانب تھا یا کسی اور کی جانب تھا؟
دیکھیں اشاروں کو انٹرپریٹ کریں تو بہت قسم کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں, لیکن اگر آپ نظر رکھیں فورسز جو پولیٹیکل فورسز ہیں, سوشل فورسز ہیں جو ایکٹ کر رہی ہیں, وہ مجھے نظر انٹرنیشنل پریشر جو ہے, ان حالات میں مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کسی قسم کی بھی غیر جمہوری تبدیلی کی کوئی گنجائش ملک میں. آپ دیکھیں کل پرسوں وہاں کانگریس نے بھی بڑی واضح طور پہ انہوں نے جو امبیسڈر آلسن ہے انہوں نے یقین دلایا کہ ہم پاکستان میں جمہوری اداروں کی تقویت کے لیے کام کرتے رہیں گے, اور مطلب امریکہ بالکل نے یہ واضح کر دیا کہ وہ پسند نہیں کرے گا کسی قسم کے غیر جمہوری عمل کو. میں سمجھتا ہوں ان حالات میں اگر کوئی موو ہوگی تو پارلیمنٹ کے اندر سے ہوگی, جو کہ ہوتی نظر نہیں آتی, کوئی فارورڈ بلاک مرتا نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے مہینے دو مہینے میں مسئلہ
ویسے ڈیفیوز ہو جائے گا, کوئی اور بڑی سٹوری آ جائے گی, میڈیا بھی اس کے پیچھے ہوگا. جی ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاناما لیکس جو ہے یہ محض ایک سیاسی دل پشوری ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی اور میڈیا چینلز کے اندر بھی, اس کے اوپر کوئی کہنا چاہیے کہ سالڈ یا جامع قسم کے اقدامات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے.
اس طرح دیکھیں کہ مختلف فورسز میں جدوجہد ہو رہی ہے آپس میں, اس میں کون سی فورس اس وقت مضبوط پڑتی نظر آ رہی ہے, اور جو نظر آ رہی ہے وہ حکومت ہے. اگر وہ کمزور ہوتی, یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف دل پشوری کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں حکومت کو برنگ ڈاؤن کرنے کی, نیچے لانے کی, لیکن جو حالات ہیں اس میں یہ ہوتا نظر نہیں آتا.
جی دردانہ صاحب یہ بتائیے گا, بظاہر ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے, ایک گھمن گھیری سی بھی ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کے لیے, حکومت کے لیے خاص طور پہ, نکلا کیسے جائے, کیا راستے کیا ہیں؟ یہ اپوزیشن کی بات مان لیں, ظاہر یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے حکومت کے لیے کہ وہ اس کے سارے مطالبات مان لے. اپوزیشن بھی موجودہ حالات میں تو جو کچھ گورنمنٹ آفر کر سکی ہے اس پہ وہ مطمئن نہیں ہے, حل کیا ہے؟
دیکھیں جی, سب سے پہلا جو حل ہے نا, جو یہ سول ملٹری جو ریلیشن ہے نا, اٹ ہیز ٹو بی سارٹڈ آؤٹ. آئی ٹیل یو دس انٹائر تھنگ, اس میں اگر آپ آج بھی دیکھیں جو وزیر اعظم نے جو اپنی کانفرنس کی ہے جس میں بہت سے صحافیوں کو بلایا بھی ہوا تھا لاہور میں, وہاں بھی ان سے یہی سوال پوچھا گیا کہ جی آپ لوگ ایک پیج میں, دس ون پیج سنڈروم ہیز ٹو بی سیٹلڈ ون وے اور دی ادر, اور یہ سارا فساد اسی ون پیج کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, آئی ووڈ سے انسرٹینٹی پیدا ہوتی ہے. اس میں سے نکلنے کا تو ایک سیدھا طریقہ جو تمام لوگوں نے, جتنے بھی ممالک کے سربراہ جو تھے جو انوالو تھے, انہوں نے کیا کہ دے ہیو پریزنٹڈ واٹ ایور دے ہیڈ اینڈ شون ٹو دی پیپل کہ بھائی اس طرح سے ہمارے پیسے ہیں, اس طرح سے ہم نے ٹیکسز دیے ہیں, اس طرح سے ہم وی آر گوئنگ اباؤٹ تھنگس.
اور اسی طرح خاص طور پہ اگر اپوزیشن کے لوگوں کا نام آتا ہے, جیسے جہانگیر ترین کا آپ نے بھی حوالہ دیا انور اقبال صاحب کا, کہ ان کی آف شور کمپنیز ہیں, پیسہ ظاہر ہے گیا ہے, انویسٹ ہوا ہے, تو یہ گورنمنٹ کی یہ بھی ریسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ میک شور کریں کہ وہ پیسہ کیسے گیا ہے, اور اس کی باقاعدہ ایک پکچر جو ہے وہ پبلک کے سامنے لائی جانا, وہ بھی حکومت کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے.
گورنمنٹ کی تو یہ, گورنمنٹ نے تو اس کے اوپر بھی بڑی بات کی تھی کہ جی ہم سوئس بینک سے پیسہ نکال کے لے آئیں گے, گورنمنٹ کی آپ بات کیا کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ جی شہباز شریف کا آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم
تو پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف چلے جائیں, کیا یہ اس منجدار سے نکلنے کا یہ راستہ ہو سکتا ہے دردانہ, کہ پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں سارے لوگ جتنے ان کے پاس ایسٹس ہیں خفیہ ظاہری,
وہ این آر او, دیکھیں این آر او ایک ہو چکا ہے
تو ایک گرینڈ این آر او ہو جائے, اور تو کوئی بظاہر شکل نظر نہیں آتی, کوئی ایسی فریق نہیں ہے جس کا اپنا دامن مکمل طور پہ صاف ہو.
یہ ہونا چاہیے, دیر شوڈ بی سم تھنگ, سم میکانزم. ہیلو,
جی 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 جی,
کچھ میکانزم ہونا چاہیے جس میں آپ ہولڈ پیپل اکاؤنٹیبل, اور اس کے بعد وی شوڈ گو ٹوورڈز پنشمنٹ, تاکہ یہ ونس اینڈ فار آل چیزیں سیٹل ہو. اینڈ آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کو ڈیفائن کریں, اس کے اندر سے کنفیوژن اور اس کے اندر انسرٹینٹی ختم کریں. انہوں نے کیا رول پلے کرنا ہے وہ اپنا رول ڈیفائن کروا لیں ان سے, اور یہ کیونکہ یہ تو اتنا آگے جا کے یہ ہر حکومت کے ساتھ ہوگا, آپ کتنا عرصہ یہ سارا دیکھیں گے ہم لوگ.
نہیں اس کے لیے اگر انسٹیٹیوشنز ہوں اور پھر جی انور اقبال صاحب, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن
کام کرنے دیا جائے گا تو وہ بھی خام خیالی ہے ان کے.
جی انور اقبال صاحب، جب تک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کے بعد انسٹیٹیوشنز نہیں بنتے تب تک ہمیشہ ایسے معاملات کے کسی نتیجے کے لیے بھی سول ملٹری ریلیشن شپ، اس کی جو نوعیت ہے یا جہت ہے، وہ فیصلہ کن کردار ادا کرتی رہے گی. کیا یہ کہنا
چاہتا ہوں؟ میں جو دردانہ صاحبہ کی جو باتیں سے میں مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے کچھ زمینی حقائق ہیں پاکستان کے. پاکستان نے فوج نے بھی حکومت الگ اکیلے چلانے کی کوشش کر کے دیکھ لیا اور کچھ دن چلاتے ہیں پھر ان کو قائدین کو شامل کرنا پڑتا ہے اپنے ساتھ، حکومت بنانی پڑتی ہے. اچھا سیاستدان بھی حکومت چلانے کی کوشش کرتے ہیں فوج کو اگنور کر کے، وہ بھی نہیں چلتا. آخر میں ان کو خود اپنے اختیارات فوج کے حوالے کرنے پڑتے ہیں بہت ساری ایشوز پہ، مثلا افغانستان، انڈیا، یہ وہ ہر پہ فوج پالیسی میکنگ میں اثر انداز ہوتی ہے اور ساری دنیا میں ہوتی ہے.
پھر کیا برما کی طرح اور کیا
آپ کو مجھے نہیں پتا
کانسٹیٹیوشنل رول دینا پڑے گا،
اپنی طرح کرنا پڑے گا
مصر کی طرح.
فوجی اور سیاسی قائدین کو مل کے بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ ملک ہے جو اتفاق سے ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، اس کو چلانا ہے. اور چلانے کی صورت یہ ہوگی کہ جو طاقتور گروپ ہیں وہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر کے ایک دوسرے کے مفادات کو سمجھے اور ساتھ لے کے چلیں. پاکستان میں پیور جو ہے فوجی حکومت بھی نہیں چلے گی اور پیور سیاسی حکومت ہے وہ بھی نہیں چلتی. لہٰذا دونوں قوتیں مل کے ایک درمیانی راستہ نکالیں اور کوئی صورت نہیں ہے.
بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. دونوں مہمان ہمارے اگلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. چند سیکنڈ کی ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے F-16 طیاروں، ان کی خریداری پاکستان کی امریکہ سے. اس وقت صورتحال کچھ زیادہ آسودہ نہیں ہے پاکستان کے لیے خاص طور پہ. ایک بریک کے بعد
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تعلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمیٹینس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں، کیا عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی امریکہ سے F-16 طیاروں کی خریداری. یہ پہلے اپروو ہو چکے ہیں پاکستان کو یہ طیارے بیچے جانا، لیکن اس کے اندر دو ایشوز ہیں. ایک تو امریکہ سے ہی پاکستان نے اس کے لیے قرضہ لینا تھا اور دوسرا سبسڈی کا معاملہ ہے. یہ طیارے پاکستان کو سبسڈائز ریٹس میں ملنے تھے لیکن کانگریس اس میں اوباما انتظامیہ کی پالیسیوں کے خلاف مزاحمت کر رہی ہے اور کانگریس کی جانب سے اس کی اپروول نہیں ہو پا رہی. اوباما انتظامیہ اپنی جانب سے کوشش کر بھی رہی ہے. کل بی بی سی نے یہ رپورٹ جاری کی تھی اور ڈان اخبار میں انور اقبال صاحب نے اس اسٹوری کو فائل کیا تھا. اس وقت ہمارے ساتھ وہ موجود بھی ہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج اس کو ریئیکٹ کیا اور پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ اس ڈیل کو حتمی شکل دینا یہ اوباما انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنے طور پہ کانگریس کو اس معاملے کے اوپر قائل کرے گی، یہ اسی کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے. لیکن یہ بات جو دونوں طرف اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی ہے اور اس جنگ کے لیے ان طیاروں کی ضرورت جو ہے وہ بے حد ہے، اس کی اشد ضرورت ہے اور اس کو قبول بھی کیا جاتا ہے دونوں طرف سے. اور یہاں تک کہ اوباما انتظامیہ، اس کی ایڈمنسٹریشن، وہ بھی اپنے طور پہ یہی باور کرا رہی ہے کہ یہ طیارے اس جنگ کے جیتنے کے لیے، اس جنگ میں پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. انور اقبال صاحب، پہلے تو آپ ہمیں تھوڑا سا اس کا پس منظر مختصراً بتائیں، جتنا آپ اس کو سم اپ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیل کس طرح سے شروع ہوئی اور اب جب اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو کانگریس میں کس طرف سے زیادہ مخالفت ہے اس معاہدے کی، کن بنیادوں پہ ہے اور اوباما انتظامیہ کس طریقے سے ایڈوکیٹ کر رہی ہے؟
دیکھیں یہ ڈیل جو ہے یہ ڈیل کافی پرانی ہے
جی ہاں،
اس کے تحت ہمیں کچھ طیارے مل چکے ہیں اور یہ 8 بھی ملنے تھے اور ان کے علاوہ مزید طیارے بھی پاکستان جو ہے ان کی منظوری دے چکا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان ان سے خرید سکتا ہے. پرابلم یہ تھی کہ یہ تقریباً $700 ملین کی ڈیل تھی، $742 ملین کی، اس میں سے پاکستان نے $275 million دینے تھے, باقی جو ہے امریکہ فورن ملٹری فائنانسنگ کے تحت جو ان کے فنڈ ہے اس سے باقی پیسے امریکہ نے فراہم کرنے تھے. اور لیکن جب پچھلی ہیئرنگ ہوئی اس میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کانگریس کو اس پہ اعتراض ہے, اور پھر بعد میں ہوا یہ کہ جو سینٹ فورن ریلیشنز کمیٹی کے ہیڈ ہیں سینیٹر باب کاکر, انہوں نے اس پہ ہولڈ لگا دی, اور اس میں انہوں نے بعد میں پھر وضاحت بھی کی کہ انہوں نے میں نے ہولڈ یہ لگائی کہ میں پاکستان کے بیہیویئر میں پاکستان کے رویے میں تبدیلی چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اس طرح پابندی لگا کے تبدیلی آ سکتی ہے. مگر اگر آپ ان کے بیان کو غور سے دیکھیں تو اس میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ پہلے میں جو ہمارے کمانڈرز ہیں افغانستان میں ان سے بھی مشورہ کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ اس پابندی کا کیا اثرات ہوتے ہیں, تو اس پہ غور بھی کیا جا سکتا ہے. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کل دن بھر میں ان سے بات کرتا رہا اور انہوں نے واضح طور پہ جو مجھے بیان دیا جو میں نے دون میں وہ بھی کیا استعمال بھی کیا, انہوں نے صاف کہا کہ بھائی چونکہ انہوں نے روک لگا دی ہے کانگریس نے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ روک ختم نہ ہو, ہم پیسے نہیں دے سکتے. گرچہ ہمارا اب بھی خیال ہے کہ یہ طیارے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے چاہیے اور یہ امریکہ کے مفاد میں ہے کہ پاکستان کو یہ تیار
تو کیا اس میں ایسی آوازیں بھی ہیں کہ پاکستان کو جو ملٹری ایڈ ہے اس کو بھی فی الوقت کچھ سسپینڈ کیا گیا ہے, اور اس میں اگین سوال وہی اٹھائے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے اگرچہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑے کام کیے ہیں لیکن سٹل وہ بیلنس نہیں کرتے ہیں اس امداد کو جو پاکستان کو دی جا رہی ہے ضمن میں, ایسے ایشوز بھی یہاں پہ زیر بحث ہیں.
دیکھیں ملٹری ایڈ پہ پابندی تو ابھی نہیں لگائی گئی ہے لیکن پرسوں کی ہیئرنگ میں جو بدھ کے دن ہیئرنگ سارے دن کی اس میں بار بار کئی جو کانگریس مین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پابندی لگنی چاہیے, اور جو اس وقت ماحول ہے دونوں سینٹ میں اور ہاؤس میں اس میں مجھے اچھمبا نہیں ہوگا, حیرت نہیں ہوگی اگر کسی طرف سے کوئی یہ پابندی لگ جاتی ہے, کیونکہ یہ سوال کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیئرنگ میں بھی اٹھایا گیا تو اس کا انہوں نے گول مول سا جواب دیا, لیکن ان کو بھی ابھی واضح نہیں ہے کہ پابندی لگی ہے یا نہیں لگی ہے.
دردانہ نظم صاحبہ, پاکستان میں اسٹوری کو کیسے دیکھا گیا ہے, کیسے لیا گیا ہے, کیونکہ پاکستان کا خاص طور پہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دفاعی تعلق ہو امریکہ کے ساتھ لین دین ہو کافی دونوں فورسز آن بورڈ نظر آتی ہیں یا سیم پیج میں نظر آتی ہیں, اور یہ تیارے پاکستان بڑا اہم خیال کرتا ہے ان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور امریکہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں کامیاب ہو.
دیکھیں دیر از نتھنگ نیو ایکچولی اف یو کم ٹو تھنک آف اٹ, پاکستان سے اس قسم کی قدغنیں لگتی رہی ہیں ایز فار ایز ملٹری ایڈ از کنسرن, ایز فار ایز اس طرح کی بین از کنسرن, کیونکہ پاکستان پہ الزام جو جس کو ہم ٹرسٹ ڈیفیشٹ کہتے تھے یا ڈو مور کا سارا سلسلہ چلا کہ ابھی بھی جو حقانی نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے تشویش ہے, اور یہ جو پچھلے میں جو حالیہ جو اٹیک ہوا ہے افغانستان کے اوپر جس میں مطلب افغان پریزیڈنٹ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بہت برہم تھے, اور انہوں نے صاف کہا اپنی پارلیمنٹ میں کہ بھائی پاکستان از انوالوڈ ان اٹ, انہوں نے ان کو سینچریز دی ہوئی ہیں, اور یہ مطلب اور اس پہ پاکستان نے مطلب سردار جی صاحب اس کو کہہ چکے ہیں کہ یس ہم نے پاکستان میں افغان مجاہدین جو ہے ان کو پناہ دی رکھی ہیں جو بھی تھا. تو بات یہ ہے کہ دس از دیر از نتھنگ نیو ان اٹ, پہلی بات تو یہ اس طرح کی بہت ساری قدغنیں الزامات پاکستان پہ لگتے رہے ہیں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ریکال کریں جنوری میں خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ ڈیلیز ہو سکتے ہیں کیونکہ دیر ور سب کچھ لابیز ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے, تو پاکستان اگین آئی ووڈ سے کہ ہیز ٹو کم کلین آؤٹ آف اٹ, کہ اب مطلب وہی جو ہے نا کہ ہم لوگ پیچھے ہم چھپ کے یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کی ٹھیک ہے ہم نے ٹرمینالوجی چھوڑ دی ہے, لیکن سیریسلی اسپیکنگ دس پالیسی ان سم وے اس کی کنٹینیوٹی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے, اور اس کو پاکستان کس طرح سے ہینڈل کرے گا, اونلی پاکستان جو ادارے جو اس پوری سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں سیکورٹی کو اونلی دے کین آنسر دس, بٹ یس دیر از این ایشو اینڈ وی کین ناٹ ڈینائی کہ دس ایشو ڈز ناٹ ایگزسٹ.
انور اقبال صاحب, یہ واقعتاً کیا ابھی بھی کوئی ایسی تخصیص کے تابع ہیں یہ تمام معاہدے, یا اس کا الٹیمیٹلی فیصلہ ان بنیادوں پہ ہوتا ہے کہ پاکستان یا اسلام آباد کے نزدیک کچھ گڈ طالبان ہیں کچھ بیڈ طالبان ہیں؟ یہ اس لیے بھی ضروری ہے یہ سوال کیونکہ جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے وہ افغان پیس سے متعلق ہے.
دیکھیں اس وقت بالکل امریکہ میں, اب دیکھیں امریکہ میں آپ بھی رہتے ہیں میں بھی رہتا ہوں مدت ہوگی رہتے ہوئے, یہاں جو پبلک اوپینین ہے آخر میں پالیسی میکنگ پہ اثر انداز ہوتی ہے, ذرا وقت لیتی ہے. آپ یہ دیکھیں گزشتہ 5-6 سال میں بعض ایشوز پہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کے ایشوز پہ پہ, ایک اسامہ بن لادن پہ, ایک ڈاکٹر شکیل آفریدی پہ, اس میں بڑے اسٹرانگ سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں اور اکثر وہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ پاکستان کے خلاف جاتے ہیں, اور اب وہ کانگریس تک پہنچ کے اور اب پالیسی میکنگ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. تو دونوں, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے جس کا بار بار اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون دونوں اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے اس میں پاکستان کا ایک کردار ہے, اور امریکہ وہ مسٹیک جو انہوں نے 1990 میں کیا تھا جس میں پاکستان کے انداز پہ پابندی لگا دی گئی تھی, وہ مسٹیک دوبارہ نہیں کرنا چاہے گا. تو میرا خیال ہے دونوں طرف ایک خواہش ہے کہ درمیانی راستہ نکالا جائے, اور جب ان سے یہ بات پوچھی گئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تو کہ کیا آپ کو درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں کانگریس سے اور پاکستان سے وہ پرائیویٹ ہیں, اس کو ہم پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے بات چیت ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ درمیانی راستہ نکل آئے گا.
اچھا انور اقبال صاحب, ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے میں اس پہ جانے سے پہلے آپ سے بھی یہ رائے لینا چاہوں گا کیونکہ آپ کو پھر اس میں جانا ہوگا. پاکستان, چائنا, رشیا, افغانستان, یہ چار ملکی ایک گروپ ہے جو طالبان کو, افغان طالبان کو, جن کا مقصد تھا کہ وہ انگیج کیا جائے اور پیس پروسیس میں شامل کیا جائے. پاکستان کے اوپر ایک بار پھر افغانستان سے کرٹیسزم بھی ہے کہ یہ پاکستان کی کمٹمنٹ تھی اور وہ اس کو لانے میں ناکام رہا ہے. پاکستان اور چائنا کے جو وزرائے خارجہ ہیں, پاکستان کے مشیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے مشیر خارجہ, ان کی آج ملاقات بھی ہوئی اور اسی ریفرنس میں دونوں ملکوں کا اس بات پہ اتفاق تھا کہ یہ پیس کوششیں جاری رہنی چاہیے ہیں. آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ پروسیس کہاں تک آگے بڑھا ہے. پچھلے ہفتے طالبان کے ایک وفد کے پاکستان دورے کی بھی اطلاعات تھی, اس پہ بھی کافی لے دے ہوئی ہے.
یہ جو چائنا اور پاکستان کا جو بیان ہے, یہ اصل میں جواب ہے اس پوزیشن کا جس کا اظہار پچھلے ایک ہفتے میں افغانستان اور امریکہ نے کئی بار کیا ہے. افغانستان کے صدر نے تو صاف صاف بالکل کہہ دیا تھا اشرف غنی نے کہ اب پاکستان کو پیس پروسیس کی کوششیں چھوڑ کے طالبان کے خلاف فوجی اقدامات کرنے چاہیے. اور آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں امبیسڈر رچرڈ آلسن نے کانگریس کو بتایا, کئی کانگریس مین بھی کہا, یہ جو ایلینا کیا ہے آخری نام یاد نہیں آ رہا, جو سب کمیٹی کی انچارج ہے مڈل ایسٹ اور پیسیفک کے لیے, انہوں نے بھی کہا کہ اب طالبان جو ہے انہوں نے اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے, وہ لڑنا چاہتے ہیں, تو اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ اب وہ بھی پیس پروسیس کی کوشش کرنے کے بجائے ان کا فوجی اقدامات ان کا جواب دے. تو اس وقت امریکہ اور افغانستان جو ہیں وہ ان مذاکرات کے بارے میں, یعنی اس کو ابینڈن نہیں کیا, چھوڑا نہیں ہے, کہ اتنے گرم جوش نظر نہیں آتے. اس لیے ظاہر ہے پاکستان اور چین نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اس بات کی اہمیت کو واضح کیا جائے کہ وہ مذاکرات جو ہیں کتنے ضروری ہیں اور اس کے بغیر عمل نہیں ہوگا.
بہت شکریہ انور اقبال صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. دردانہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہیں گی اگلے سیگمنٹ میں بھی. ایک کم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کامران بخاری صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور بات ہم کریں گے افغان امن عمل پہ, چند سیکنڈ کی بریک کے بعد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353, یعنی 1353, اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ, اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437, نئی دلی 110011, بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پھر پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے افغانستان امن عمل پہ. پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز ان کی ملاقات ہوئی ہے. چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کے ساتھ بیجنگ میں یہ ملاقات ہوئی اور اس میں دونوں ملکوں نے اس بات پہ ایک بار پھر یہ اتفاق کیا ہے کہ افغانستان کے امن عمل کے لیے کوششیں جو ہیں وہ جاری رہنا چاہیے ہیں. پاکستان ان افغانستان کے امن عمل میں ایک اہم پلیئر یا ایک بڑا اسٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے اور حالیہ جو کوششیں ہوئی ہیں اس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر انحصار بھی بہت زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شاید ان دنوں میں افغانستان کی طرف سے یہ شکایت یا یہ الزامات بھی سامنے آئے ہیں کہ پاکستان نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ اس میں ناکام رہا ہے, یعنی طالبان کو, افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے جواباً اس بارے میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لائے, البتہ مخلصانہ کوششیں کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور وہ یہ مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے. گزشتہ ہفتے یہ بھی اطلاعات آئیں کہ افغانستان کے طالبان کے ایک وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور اس میں جو امن مذاکرات کا جو مرحلہ تھا اس کے جائزے کے لیے وہ پاکستان میں موجود تھے. اس پہ بھی افغانستان کے اندر سے اعتراضات سامنے آئے ہیں. anyway, یہ چاروں فریق افغانستان کے امن عمل کے لیے کیا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, ان کی آپس میں کوآرڈینیشن یا کولیبریشن کتنی ضروری ہے, اور یہ کہ افغانستان اور پاکستان خاص طور پہ جو دو اتنے پڑوسی ملک بھی ہیں اور جو دہشت گردی کا براہ راست شکار بھی ہیں, ان کی آپس میں کولیبریشن اور ایک دوسرے کے اوپر اعتماد سازی وہ کتنی ناگزیر ہے, یہ جائزہ لیں گے ان سوالوں کا. ہمارے ساتھ ہیں دردانہ نجم صاحبہ, جرنلسٹ ہیں, رائٹر ہیں, اور ان کی اسپیشل ایکسپرٹیز جو ہیں وہ سیکیورٹی, اکاؤنٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹس ان ایشوز کے اندر ہیں. کامران بخاری ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا کے, اور ایاز وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور اس کے علاوہ سابق سفیر ہیں افغانستان کے لیے پاکستان کے. دردانہ صاحبہ, بتائیے گا سارے پس منظر میں جو ٹرسٹ کے اندر ایک ڈیفیسٹ ہے, اعتماد کے اندر اعتماد کا فقدان ہے, خاص طور پہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان, وہ اس عمل کو کس حد تک نقصان پہنچا رہا ہے؟ اس کی جو باقی جزیات ہیں یا جو باقی اہم اس کے پہلو ہیں کہ بذات خود طالبان کہیں گے جو نہ ان کی شرائط ماننا نہ ماننا, اس پہ تو بعد میں آئیں گے, لیکن اٹ سیلف کابل اور افغانستان ان کے اندر اعتماد کتنا ضروری ہے اور کس حد تک موجود ہے؟ ویسے
دیکھیے, جو ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی جو اٹیک ہوا ہے افغانستان میں, اس کے بعد چیزیں بہت بدلی ہیں. یہاں تک کہ پریزیڈنٹ غنی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ طالبان کو وہ نیگوشیشن ٹیبل پہ لے کر آئیں. تو اور وہاں جو ڈسٹرسٹ ہے ریگارڈنگ پاکستان, کہ پاکستان از اسٹل سپورٹنگ دی افغان طالبان بائی وے وچ دے مین کہ بھائی وہ حقانی نیٹ ورک کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک اس کا مطلب ہے کہ وی آر بیک ٹو اسکوئر ون. مطلب پاکستان نے اب تک جتنی بھی کوششیں کی ہیں امن امان کے حوالے سے افغانستان میں, وہ اٹ مینز اٹ ہیز ناٹ بین, اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. مطلب آپ دیکھیں نا کہ نظریہ تو وہی ہے, نیریٹو وہی ہے کہ پاکستان از اسٹل سپورٹنگ نان اسٹیٹ ایکٹر اینڈ پاکستان از اسٹل ڈی اسٹیبلائزنگ افغانستان, اور وہاں ایک بہت اینیموسٹی پائی جاتی ہے اگینسٹ پاکستان اینڈ افغانستان اف یو کم ٹو تھنک آف اٹ, اگر دیکھیں تو. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ون اسٹیپ فارورڈ اور ٹین اسٹیپ بیکورڈ تو نہیں ہو رہے اس پورے پروسیس میں. اور پھر اس کی ریزنز آبویسلی اگین کہ وہ پاور پلیئرز جو ہیں وہی ڈیسائڈ کریں گے کہ واٹ از دا ریزن کہ وائی وی آر ناٹ میکنگ اینی پازیٹیو انیشیٹو ان دس ڈائریکشن, جبکہ یہ ہمارے حق میں بھی ہے ایز فار ایز چائنا از کنسرن, سی پیک از کنسرن, ڈی اسٹیبلائز افغانستان از ناٹ ان دی فیور آف پاکستان اور ریجن, اور وہ سی پیک کو بھی بہت افیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ آئی تھنک اٹ از یہ تو بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان اتنا کام ہونے کے باوجود, اتنی ڈیولپمنٹ اور اتنی انیشیٹو دینے کے باوجود بھی وی آر بیک ٹو اسکوئر ون, وی ہیو ناٹ مووڈ اینی ویئر.
یہ ایاز وزیر صاحب کے سے انالیسس ہم لیتے ہیں. ایاز وزیر صاحب ممتاز انالسٹ بھی ہیں, سابق امبیسڈر بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور معذرت اس بات پہ کہ ہم دو پروڈیوسر اور اینکرز کے درمیان اس بات میں کہیں پہ غلط فہمی ہو گئی. میرا خیال تھا کہ میں نے پروڈیوسر انگیج کر لیں گی, آپ کو پہلے زحمت دے دیں گی, اور ان کا خیال تھا کہ میں آپ سے بات کر چکا ہوں, تو آپ کو ہم بالکل بہت شارٹ نوٹس پہ زحمت دی ہے. افغانستان امن عمل کی ہم بات کر رہے ہیں, پچھلے کئی مہینوں سے یہ پروسیس جاری ہے, پچھلے سال سے چار فریقی گروپ اس کے اندر انگیج ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس پورے پروسیس میں ایک قدم بھی آگے بڑھا جا سکا ہے افغانستان کے طالبان کو مذاکرات میں انگیج کرنے میں یا مذاکرات کے عمل کو شروع کرنے میں؟ جی, بتایا گیا ہے کہ ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے, تو ہم دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کامران بخاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی کامران صاحب سے بھی ہم رابطہ کرتے ہیں. دردانہ اگین آپ کے پاس ہم آئیں گے کیونکہ ہمارے دونوں جو ایکسپرٹ ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آپ یہ بتائیے گا پاکستان کیا کرے جس سے افغانستان کے جو تحفظات ہیں یا کنسرنز ہیں وہ دور ہو سکتے ہیں.
ویسے یہ تو انتہائی ٹرکی کیونکہ اس میں افغانستان کی اپنی بھی obviously ایک انوالومنٹ ہونی چاہیے کہ واٹ ہیو دے ڈن سو فار فار دیئر کنٹری. لیکن افغانی جو ہے ان کے گریوینسز یہ ہیں کہ یہاں سے جو بین یہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کو باہر نکالا جائے. ان کا تو یہی تقاضا ہے نا, وہ تو اور کوئی تقاضا کر ہی نہیں رہے. ایک پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا کہ ان کو باہر نکالیں, یہ ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اتنا عرصے کا جو فیوڈ ہے جو چلتا آ رہا ہے افغانستان میں, جو سول وارز ہیں, یہ کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف پاکستان ہی اس کو فیول کر رہا ہے یا انڈیا کر رہا ہے یا چائنا کر رہا ہے. اور اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو دے سم پرابلم لائز وتھ افغانستان ایز ویل. تو افغانستان کو خود بھی تھوڑے سے اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی ضرورت ہے. مانا کہ وہ بیکورڈ علاقہ ہے, ان کو بہت ساری پرابلمز ہیں, لیکن اس کے باوجود اتنا عرصہ انہوں نے ان کا ایک ایکسپوئر رہا ہے, انٹرنیشنل ایکسپوئر رہا ہے, ان کو اتنی مراعات آتی رہی ہیں, اتنے ان کو فنڈز آتے رہے ہیں. اور وہ ہمیں پتہ بھی ہے, آن ریکارڈ چیزیں ہیں کہ ان کے اپنے ہی میئرز, ان کے اپنے پریزیڈنٹ خود مٹ کر گئے ہیں. تو دیکھیں افغانستان ہیز ٹو لرن دی لیسن ایز ویل کہ وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ دوسری اپنے ریجنل فورسز پہ نہیں ڈال سکتے. دے ہیو ٹو پلے دیئر
اپنے حصے کا کام اور بالکل ادا کرنا ہوگا. کامران بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جیو پولیٹیکل ایکسپرٹ مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا کے. کامران صاحب ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے امن عمل کی اور پس منظر ہے آج پاکستان کے مشیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ کی آپس میں ملاقات. ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ آلموسٹ ایک سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے یہ چار ملکی گروپ تشکیل دیا گیا تھا جو افغان پیس پروسیس کو انگیج کر رہے ہیں. جو آپ کے خیال میں سارے عرصے میں دو تین ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اجلاس بھی رپورٹ ہوئے ہیں, ایون طالبان کے ساتھ بھی دو سیشنز ہونے کی اطلاعات رہی ہیں, کس قدر آگے بڑھا جا سکا ہے؟ کیا ایک قدم بھی آگے آپ کو اس میں کوئی لگتا ہے کہ کسی طرف سے اٹھایا گیا ہو یا بہتری آئی ہے اس پورے پروسیس میں؟
دیکھیں بہتری میں نہیں کہتا کہ نہیں آئی ہوگی, لیکن میجر کرنا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ٹھوس کوئی ثبوت ایسا نہیں ملا کہ جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ یعنی کتنی پیش رفت ہوئی ہے. پیش رفت ہمیشہ ہوتی ہے, سیٹ بیک ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ہم نے کسی قسم کی خاطر خواہ پروگرس نہیں دیکھی ہے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ان کا جو ایک پرسیپشن ہے بیٹل فیلڈ کا وہ یہ ہے کہ وہ ان کا پلڑا بھاری ہے. تو جب پلڑا جو ہے کسی فریق کا بھاری ہوتا ہے تو عمومی طور پہ نیگوسیشنز میں وہ جو ہے وہ ہارڈ بارگن ڈرائیو کرتا ہے یا بالکل اس کا موڈ نہیں ہوتا. یہ چیز ہم سیریا میں بھی دیکھ رہے ہیں صدر بشار الاسد کی رجیم کے ساتھ. تو ایک تو یہ بات ہے. پھر یہ کہ طالبان جو ہیں وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وقتاً فوقتاً بیان آ جاتا ہے کہ جی فلاں نے جو ہے فلاں دھڑ نے بھی جو ہے ملا اختر منصور کو سپورٹ کر دیا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی اطلاعات ملتی ہیں کہ ابھی بھی جو ہے بہت سارے ڈویژنز ہیں, بہت سارے دھڑ ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ پاکستان کا جو انفلوئنس ہے طالبان پہ وہ بڑے عرصے سے وہ نہیں ہے کہ جو ایک طرح سے جو ہے گلوبلی پرسیو کیا جاتا ہے. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اگر وہ چاہیں تو طالبان جو ہے کو میز پہ لا سکتے ہیں. پاکستان کا ہاتھ اس معاملے میں بہت کمزور ہوا ہے اوور دا لاسٹ 10-12 ایئرز. تو وہ اب چیز اب سامنے آ رہی ہے. پھر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سول ملٹری ڈیوائڈ ہے, ملٹری کے اندر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کوئی ایک رائے نہیں پائی جاتی. تو اور پھر جو ڈسٹرسٹ ہے, مسٹرسٹ ہے کابل میں, اور مطلب ہر طرف کی پھر کنسپریسی تھیریز بھی ہیں, یہ سارے کا سارا مجموعہ جو ہے یہ پھر ایسے ہی حالات کریٹ کرتا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں.
کیا یہ ادروائز ویسے جسٹیفائڈ ہے کہ اس بات کی توقع رکھی جائے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانا صرف پاکستان کا کردار ہے؟ کیونکہ آپ الیبریٹ کرتے رہے خود بھی کہ طالبان اور پاکستان کے درمیان ان کے بھی تو آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد کی حالت یا حیات وہ نہیں ہے جو پہلے کبھی تھے.
جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ وہ اس طرح کے حالات نہیں رہے اور بڑے عرصے سے نہیں. تو اب وہ پہلے پاکستان کہتا تھا جی کہ آپ آل روڈز فرام ٹو کابل لیڈ فرام اسلام آباد, تو یہ ایک انسٹیٹڈ قسم کی جو ہے نا ایکسپیکٹیشن تھی جو پاکستان بھی جو ہے نا اس پرسیپشن کو شیپ کر رہا تھا. اب جب باری آئی ہے تو پاکستان جو ہے اٹ ہیز بین پروون کہ پاکستان کے پاس اس طرح کا اثر و رسوخ نہیں ہے. لیکن ایک یہ بھی ایشو ہے کہ مذاکرات کی میز تو چلیں جو ہے ایک بہت ہی ایڈوانس سٹیج کا جو ہے ایشو ہے.
इस वक्त पाकिस्तान काबुल की तरफ से जो शिकायत है वो ये है कि जो सेंचुरीज हैं वो उनके ऊपर पाकिस्तान जो है उस तरीके से क्रैकडाउन नहीं कर रहा जिस तरीके से करना चाहिए
सही।
और उसकी उसका डायरेक्ट जो है वो लिंक है मुजाकरात के साथ कि अगर पाकिस्तान जो है अब देखना यह कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है भी या नहीं, मतलब बात की जाती है नीयत की, मैं मतलब जियो पॉलिटिक्स में हम नीयतें नहीं देखते, हम कैपेबिलिटी देखते हैं
सही।
तो क्या पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है कि जितने ठिकाने अड्डे कराची से लेकर खैबर तक हैं, जितने भी जगहों पे इनके जो है सेफ हाउसेज या जो भी इनके असासे हैं उनके उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उन पर प्रेशर डाल के तो इनको मुजाकरात की मेज पे लाया जा सकता है। क्योंकि जब तक तालिबान को ये पता है कि उनके पास रूम फॉर मनूवर है तो वो तो पाकिस्तान की भी नहीं सुनेंगे।
दुर्दाना नजम साहब हमारे साथ हैं। दुर्दाना ये बताइएगा कि तालिबान बजाते खुद इस वक्त निगोशिएट करने के लिए या बारगेन करने के लिए क्या पोजीशन वो रखते हैं, कितने वो बजाते खुद मुनज्जम हैं और वो उनके पास क्या चिप है, बारगेनिंग चिप क्या है इस वक्त?
देखिए ये तो खबरें आती रही हैं, खासतौर पर मुल्ला उमर की जब डेथ की खबर आई उसके बाद उनके उनके बहुत सारे फैक्शन भी बने और उसके बाद हमने देखा कि उनके अंदर एक बदनज़्मी भी थी। लेकिन देखिए जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड और जिस तरह के अटैक्स वो कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, इट इज नॉट पॉसिबल अगर उनके अंदर बहुत सारे फैक्शन बने हों। और उन्होंने वैसे भी कहा है कि स्प्रिंग ऑफेंसिव जो है इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड दिस टाइम, तो ठीक है उनकी उनकी उनके अंदर जितना मर्जी मतलब आई थिंक पार्टीज के अंदर या इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें खलफशार होते रहते हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट आई थिंक देर इज सम कोऑर्डिनेशन अमंग देम। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इतना अफगानिस्तान को उन्होंने अभी तक डिस्टेबलाइज रखा हुआ है। और आप ये भी देखें कि अभी जो हम बात कर रहे थे ये F-16 के हवाले से और वो बॉब साहब की जो बात हो रही थी, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम अफगानिस्तान में जो हमारी फौज है उनके सरबराहान हैं उनसे हम पहले मशवरा करेंगे, अब वो हमें बताएंगे कि सिचुएशन क्या है, फिर हम फैसला करेंगे आया पाकिस्तान को इस किस्म की मराहत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग वेरी सीरियस गोइंग अराउंड ओवर देयर जो उनके अपने मतलब कंट्रोल में नहीं है। तो जो तालिबान है, अगर पाकिस्तान भी बहुत दफा कह चुका है कि तालिबान पे अब हमारा उतना असर रसूख नहीं रहा जितना पहले था, तो मैं फिर से ये कहूंगी इट इज देयर इंटरनल डिस्प्यूट, इट इज देयर इंटरनल फ्यूड जिसको सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर ये रियलाइजेशन पैदा करनी चाहिए कि दे हैव टू रिजॉल्व, दे शुड लर्न टू रिजॉल्व द इशू।
एग्जैक्टली। और तालिबान को वैसे अफगान हुकूमत का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार है, जैसे आपने कहा कि इवन अगर तालिबान के साथ बात करने की का इशू हो या उनको मुजाकरात के मेज पे लाने की बात हो तो उसमें काबुल की भी जिम्मेदारी है। कामरान साहब, इस सेगमेंट को मैं समअप करने से पहले एक बड़ा जेनेरिक सा सवाल करना चाहता हूँ, अक्सर लोग पूछते हैं और एक आम कहना चाहिए कि तालिब इल्म की हैसियत से जहनों में भी आता है, डेढ़ अशरा हो गया है, 15 साल से ज़्यादा का अरसा आलमोस्ट हो गया है तालिबान को डी रूट हुए हुए वहाँ से काबुल से, उनके पास असलहा एम्यूनिशन इनफरादी कुवत वसाइल जो उनकी एग्जिस्टेंस को आज भी ये साबित कर रहे हैं, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है और क्या इस बात की तवक्को थी कि वो इतनी तवील जंग एक इंटरनेशनल कोएलिशन के खिलाफ लड़ सकते हैं या रिजिस्ट कर सकते हैं उसके खिलाफ?
देखिए तालिबान जो हैं वो एक अफगान फोर्स है, कोई फॉरेन फाइटर्स नहीं है, ठीक है। तो उस उनके लिए जो है वो उनका टर्फ है, उनके लिए उस जंग को जारी रखना वो उन लोगों से ज्यादा आसान है कि जो फॉरेन फाइटर्स होते हैं, जैसे दाइश सीरिया और इराक में इस तरह इंडिजीनियस नहीं है।
सही।
तो अगर वो वहां पर जो है और असले की भरमार है, असले की जो है ना मैं नहीं समझता किसी को फिक्र है कि असला आएगा, फिर ये है कि पाकिस्तान इज अ कॉन्डुइट फॉर फाइनेंसेस, फॉर जो है सपोर्ट लॉजिस्टिकल अदरवाइज। और मैं इस वक्त रियासत की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर जो है जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी हुई है ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स, उसमें वो लोग जो कभी एस्टेब्लिशमेंट के हिस्सा थे और अब नहीं है तो वो इस कारोबार में हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, ये तो कुछ ढकी छुपी बात तो है नहीं, ये तो खुलेआम है। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक और बात भी करना चाहूंगा जल्दी से, वो ये है कि देखें एक और मसला बातचीत का ये भी है क्योंकि इसके ऊपर मैं अपना थीसिस लिख रहा हूँ, तो वो ये है कि तालिबान अभी भी इंसर्जेंट फोर्स है। जो मेरी रिसर्च है वो यही बता रही है कि उनके पास जो है कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने दफ्तर जरूर खोल लिया है कतर के अंदर वहां, लेकिन वो लोग उस तरीके से पॉलिटिकल मूवमेंट के तहत नहीं बिहेव कर रहे। और इसी वजह से जो है ना कुछ 2 साल पहले हमने देखा था कि जो एक बात की जा रही थी कि जी जो है इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं और फिर उनको कोई जो है कोटा सिस्टम के तहत उनको मौजूदा रियासत के ढांचे में लाया जाए, वो सारा इसीलिए फेल हुआ था कि तालिबान को पता है कि इस टर्फ पे, पॉलिटिकल टर्फ पे वो खेल नहीं सकते। उनका जो एक्सपर्टीज है वो बैटल स्पेस है और वहां से वो अभी ग्रेजुएट नहीं कर पाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रुकावट है टू ब्रिंग देम टू द जनरल नेगोशिएशन।
लेकिन लेकिन क्या मुजाकरात पे आना इटसेल्फ उन्हें एक पॉलिटिकल फोर्स तो बना सकता है? मुजाकरात की मेज पे अगर आते हैं तो वो एक पोटेंशियली पॉलिटिकल फोर्स तो हो सकते हैं।
जी बिल्कुल, और वो मैं ये नहीं कह रहा कि पहले वो पॉलिटिकल फोर्स बने और फिर वो मुजाकरात की मेज में आए, कुछ वो भी अमल जरूरी है, लेकिन ये टू वे ट्रैफिक है। कुछ पॉलिटिकल लर्निंग होती है जब आप उस मैदान में छलांग मार देते हैं एंड यू लर्न ऑन द जॉब, जैसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, कि आपको पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता लेकिन जब आप उस अमल का हिस्सा बन जाते हैं फिर आपका तजर्बा भी आता है।
जी हम आपके जो ये एंगल है खासतौर पर तालिबान बहसीयत एक मिलिटेंट या अस्करियत पसंद फोर्स या तालिबान एक पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर जुबैर इकबाल साहब का भी नुक्ता नज़र ले लेते हैं, अगरचे उन्हें हमने जहमत दी अगले सेगमेंट के लिए जिसमें हमने शाम की सूरत हाल पर बात करनी है। और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। जुबैर इकबाल साहब, आपने कामरान बुखारी साहब का ये नुक्ता नज़र सुना है, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप भी कमेंट करें। तालिबान के पास एक तरह से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अदरवाइज भी है, क्योंकि जो परमानेंट आपकी एग्जिस्टेंस है या आपका वजूद का कायम रखना है वो शायद एक मिलिटेंट फोर्स की हैसियत से आप नहीं रख पाएंगे या नहीं रख सकते हैं। इसमें अगरचे आपको सेटबैक्स हो सकते हैं, आपकी एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं होगी, सिस्टम में आपका शेयर वो नहीं होगा, लेकिन आप एक पोलिटिकल फोर्स के तौर पर एक्नॉलेज ज़रूर होते हैं। तो क्या उनके लिए, अफगान तालिबान के लिए ये बेहतर नहीं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ?
कहना साहब ने कहा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, मैं उसके मुकम्मल तौर पर उसको सपोर्ट करता हूँ। बात दरअसल आ जाती है कि वो कौन से एवेन्यूज हैं जिनके तहत तालिबान जो है वो एक पॉलिटिकल फोर्स बन जाए। वो खुद ब खुद तो नहीं बन सकते, वो बेसिकली जैसे आपको मालूम है मिलिट्री फोर्स बनने से पहले वो एक मुल्क को चलाते तो थे और उस मुल्क को चलाने की उनमें हैसियत है। बात दरअसल आ जाती है कि उनको कोई ऐसा एवेन्यू दिया जा रहा है कि नहीं जिसके बेसिस पे वो एक पॉलिटिकल फोर्स बन के अपने इश्यूज हैं उनको पॉलिटिकली रिजॉल्व करने की कोशिश करे। अभी तक ऐसा नहीं हुआ और इस किस्म की जो नेगोशिएशंस होती हैं उन इसलिए कामयाब नहीं होती कि उसने ओपन एंडेड किस्म की नेगोशिएशंस होती हैं, और अगर आपके पास जिन्हें कहना चाहिए कि आप बार्गेनिंग चिप्स नहीं होते तो पहले कुछ नहीं कर सकते, इसी वजह से आप दोबारा मिलिट्री की तरफ चले जाते हैं।
ये रीजन है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा कामरान बुखारी साहब, आपको भी हम जहमत देंगे अगले सेगमेंट में। दुर्दाना नजम साहब, आपके हम बहुत मशहूर हैं कि आपने हमें बहुत वक्त दिया, आज आप हमारे तीन सेगमेंट में हमारे साथ रहीं, आपका बेहद शुक्रिया। सामिन चंद सेकंड की एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे शाम के अंदर अमरीका और रूस दोनों को बहुत सारे फ्रंट्स पर मिल के काम करना पड़ रहा है, अमरीका के लिए इसमें मुश्किलात क्या हैं, एक ब्रेक के बाद।
ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात।
मलिया साहिबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है, क्या यूरोप खौफज़दा है?
दुनिया भर से माहिरीन की राय।
जब उनको मुहाजरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ हम मुहाजरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजरीन को लेने को तैयार नहीं है।
कोऑपरेशन विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान वी आर ऑलरेडी पार्टनरिंग विद इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म।
कि पाकिस्तान का पूरे का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग में तल्लख ना कर सके।
गैर जानेदार बहस।
रेमिटेंस का वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर, कहां थी अदालतें, कहां थी आजादें, क्या हमारी अदालतें, क्या ये अदालतों का फैसला था?
पाकिस्तान में देखिए एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहां पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज
इंडिपेंडेंस एवेन्यू वॉशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ।
प्रोग्राम जहानंग में आपका खैर मकदम, मैं हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे शाम के अंदर जंग बंदी उसकी तौसी के लिए रूस और अमेरिका मिल के काम कर रही हैं, और दोनों मुल्कों का इस बात पे इत्तेफाक है कि जो आर्जी तौर पे जंग बंदी हुई है जो दो महीने से किसी न किसी सतह पे उस पर अमल दरामद हो रहा है उसको खास तौर पे दो शाम की जो दो रियासतें हैं वहाँ पे या وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کو مزید آگے بڑھایا جا سکے جنگ بندی کے لیے, جنگ بندی کو, کیونکہ امریکہ کا خاص طور پہ اس میں بلیو یہ ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ جو امدادی کارکن ہیں, وہ بہت سارے جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے فوری طور پہ امداد کی, مدد کی یا شیلڈ کی, وہاں تک پہنچا جا رہا ہے, بلکہ یہ کہ اس کے پولیٹیکل سلیوشنز کے بھی امکانات آگے چل کے اس میں سامنے آ سکتے ہیں. لیکن امریکہ کے سامنے یہ بات بھی ہے کہ جب وہ روس کے ساتھ انگیج کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے یہ تاثر ملے کہ جیسے روس کے ہاتھوں میں وہ کھیل رہا ہے. تو امریکہ یہ کہتا ہے کہ بظاہر ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے امریکہ کے لیے اس صورتحال میں ہونا ایک انکمفرٹیبل سی یہ سچویشن ہے امریکہ کے لیے. انالیسس ہم لیں گے کہ دونوں ملکوں کا قریب آنا بہرحال شام کے پیس پروسیس کے لیے کتنا اہم ہے, اور دونوں ملکوں کے آپس میں جو پولیٹیکل انٹرسٹ کا آپس میں کلیش ہے وہ کتنی انکمفرٹیبل کنڈیشن میں امریکہ کو اور رشیا دونوں کو ڈالتا ہے. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور زبیر اقبال صاحب. کامران بخاری صاحب, آپ کا انالیسس پہلے.
جی اسد, اس میں دو تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ اور روس جو ہے وہ سیریا کو لے کر کمپیٹیٹرز ہیں. یہ تاثر صحیح ہے, لیکن یہ پارشل تاثر ہے. اس وقت امریکہ اور روس جو ہے کوآپریشن بھی کر رہے ہیں, کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی, اور یہ اگر کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آفیشل یا وائٹ ہاؤس کا پریس سیکرٹری اگر یہ نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور روس کے مفادات ملتے نہیں ہیں. امریکہ نہیں چاہتا کہ صدر اسد کی حکومت کا تختہ الٹا جائے, لیکن امریکہ امداد نہیں کر سکتا اس طریقے سے صدر اسد کی کھل کر, لیکن روس کر سکتا ہے. تو ایک طرح سے روس جو ہے اس چیز کو استعمال کر رہا ہے. جہاں تک روس کا پوائنٹ آف ویو ہے, دیکھیں روس کے لیے سیریا ایک سیکنڈری ایشو ہے. سیریا از ناٹ جو ہے پرائمری ایشو. ان کا پرائمری ایشو یوکرین ہے, اور ان کے اوپر جو سینکشنز لگے ہوئے ہیں یوکرین کی وجہ سے وہ ان کا پرائمری مسئلہ ہے. اور سیریا کے اندر ایک کوئڈ پرو کو ہو رہا ہے کہ بھائی اگر آپ, وہ سیریا کو لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یوکرین کو اپنے فیور میں, جو ہے نا اس کے جو صورتحال ہے اس کو اپنی فیور میں لانے کے لیے. تو یہ چیز جو ہے یہ منظر عام پر جو ہے نا ڈسکس نہیں کی جاتی, لیکن روس کا اس طریقے سے ڈائریکٹ کوئی انوالومنٹ نہیں. بات کی جاتی ہے ترتوس کا جو ہے نا پورٹ ہے اور ان کے وہاں پہ بیس ہے, اور یہ دیکھیں ترتوس کا پورٹ جو ہے وہ تب تک ہے جب تک کہ بلیک سی اور باسفرس کی انٹرنس جو ہے ٹرکی اور نیٹو بلاک نہیں کر دیتے. اگر ٹرکی اور نیٹو بلاک کر دیتے ہیں روس کے لیے وہ ایک جو ہے ریلائبل, وہ وہاں پہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا, رسائی ہو ہی نہیں سکتی. اس وجہ سے یہ بات کہنا کہ جی سیریا بہت اہم ہے روس کے لیے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. روس کے لیے اس وقت یوکرین اور ان کا نیئر ابراڈ ہے, اور خاص طور پہ اب جب کہ سویڈن کہہ رہا ہے کہ جی ہم بھی جو ہے نیٹو میں, تو نیٹو کی جو لائن ایسٹ ورڈز موو کر رہی ہے دیٹ از دی ایشو فار رشیا.
جی زبیر اقبال صاحب, شام کے تصفیے کے لیے امریکہ اور روس کے درمیان کامن گراؤنڈز کیا ہیں جن پہ وہ مل کے کام کر سکتے ہیں جہاں پہ, اور مشکلات کہاں پہ دونوں ملکوں کو آتی ہیں؟
دیکھیے جہاں سیریا کا تعلق ہے وہاں پر یہ ایک قسم کی الائنس آف ان ایکولز ہے, یہ الائنس آف ایکولز نہیں ہے. وہ اس لیے کہ امریکہ کے پاس جو ہے نا کہنا چاہیے کہ کوئی اس قسم کے گھوڑے نہیں ہیں جن کو وہ اس میدان میں استعمال کر سکے. دوسری طرف سے رشیا جو ہے اس کے پاس صرف یہی نہیں کہ اس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہے, بلکہ وہ گراؤنڈ پہ بھی قائم ہے. ایسی کنڈیشن میں یہ ایک قسم کا الائنس آف ان ایکول ہے. اس وجہ سے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں سیریا میں, جو دیکھ رہے ہیں شام میں, جو دیکھ رہے ہیں, اس کا مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پر اسد گورنمنٹ کو پرزرو کر لیا جائے,
صحیح,
اور اس کے بعد اس علاقے کو استعمال کر کے دوسرے جو مڈل ایسٹ ممالک ہیں ان کے وہ بھی اثر رسوخ استعمال کیا جائے تاکہ وہاں پر اس قسم کی اسٹیبلٹی پیدا ہو جائے جیسے کہ یہ دو ممالک چاہتے ہیں.
صحیح.
ایسی کنڈیشن کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کیونکہ یہ نیگوسیشن جو ہوتی رہی ہیں اور جو سیز فائر جو ہو رہی ہے اس میں جو موسٹ سب سے اہم ایکٹرز ہیں ان کو شامل ہی نہیں کیا گیا. نہ اس میں ISIS شامل ہے, نہ اس میں القاعدہ النصرہ شامل ہے, نہ دوسرے ایکسٹریمسٹ گروپ شامل ہیں. خدا کے واسطے اگر آپ نے نیگوسیشن کرنی ہے اور کسی قسم کا پیس حاصل کرنا ہے تو ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں جو کہ وہاں کے سب سے افیکٹو ریبلز ہیں. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیپو میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ الیپو میں وہ لوگ اسد کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو کہ اس پیس ٹریٹی میں شامل نہیں ہیں. ऐसी कंडीशन में ये पीस नेगोशिएशन जो कहीं नहीं जाएंगी, और इसका असर ये होगा कि सीरिया के अंदर जंग और चलती रहेगी और ये जो टेम्पररी सीज फायर ये टूट जाएगी और बड़ी हद तक यूनाइटेड नेशंस का जो स्टेप्स हैं वो कहीं किसी सूरत में कामयाब नहीं होंगे।
بہت شکریہ آپ کا زبیر اقبال صاحب، ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کامران بخاری صاحب، آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہمارے ساتھ رہے۔ سامعین، آج کا یہ پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے۔ چار سیگمنٹس تھے جن پہ ہم نے تفصیلی بات کی اپنے پینلسٹ کے ساتھ، ان کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے اسد حسن کو اور ہماری پروڈکشن ٹیم کو۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔